بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا تو ان کے بارے میں ایک بات سمجھ لو، بڑی لطیف بات ہے. کہ ان کے جو ان کا نام ہے فاعل اور مفعول دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں نسخے میں دونوں اعراب ہے، مسیب اعراب بھی ہے مسیب اعراب بھی ہے، یا پر فتحہ بھی ہے یا پر کسرہ بھی ہے، دونوں اعراب ہیں. کسرے والا اعراب یعنی فاعل کا معنی کیا ہوگا؟ بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے والا، بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے والا. اور مفعول کا معنی ہو مسیب تو اس کے معنی ہیں بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا. دراصل حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کے جو دادا تھے، ان دادا کا نام حزن تھا. یہ صحابی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول مبارک تھا کہ نام اگر اچھا نہ ہو تو اس نام کو بدل دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حزن نام یعنی غم ٹینشن، تو حضور نے ان کا نام بدل لیا اور نام کر دیا سہل. تو یہ حزن کہنے لگے کہ میرے ابا نے جو میرا نام رکھا ہے مجھے بہت پسند ہے، کہ ابا نے جو رکھا بس نام ہے، اسی لیے مجھے بدلنا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم جانو، تاکہ میں تمہارا نام بدلنا چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ ابا نے نام رکھا حجنا، بس وہی رہنے دو. تو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دادا نے ضد کی، نام نہیں بدلوایا، تو یہ تیسری پیڑھی ہماری چل رہی ہے، لیکن ہمیشہ ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی غم ضرور رہتا ہے یہ نام کا اثر. اور حضور نے جو نام بدلنے کا مشورہ دیا وہ نہیں بدلا، اس کا اثر خاندان کے اندر باقی رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ حزن جو دادا تھے، انہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر بتوں کی کوئی منت مانی ہوگی اور بیٹوں کو بتوں کے نام پر چھوڑا، اسی لیے مسیب یا مسیب اس طریقے کا نام ہو گیا. یہ ان کی جاہلیت کا ایک اثر تھا ان کے اندر، اور زمانے جاہلیت کی ایک بات ان کے اندر تھی. جی مکاتبہ کے دلائل چل رہے ہیں، مکاتبہ کے اس بات کے اوپر. اب ایک اور روایت لائے مکاتبہ کے اس بات کا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، یا یہ کہ خط لکھنے کا ارادہ فرمایا. راوی کو شک ہے، یہ وہی شاہان اعظم کے نام پر ایمان کی دعوت کے خطوط. तो खत लिखा या लिखने का इरादा फरमाया, तो आपको अर्ज किया गया कि इन्नहुम, कि ये रूमी लोग, अजमी लोग खत पढ़ते वढ़ते नहीं हैं, मगर उसी खत को पढ़ेंगे जिस पर मोहर लगी हुई हो। कई नजमियों का, रूमियों का तरीका ये है कि बगैर मोहर लगे हुए खत को वो अहमियत नहीं देते और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इसीलिए आप बगैर मोहर का खत भेजोगे तो इनकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। فَتَّخَذَ خَاتَمًا, و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ خاتم ایک، خاتم دو، خاتام تین، خیتام چار، چار طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جمع آتی ہے خواتم۔ ضرورت کے وقت کے اوپر چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں، چار گرام کے وزن ہو یا اس سے کم ہو مرد کے واسطے۔ یہاں مہر لگانے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی، زیب و زینت کی نیت سے نہ بناوے۔ اس میں نقشہ کیا بنوایا؟ محمد رسول اللہ، اللہ اوپر، رسول درمیان میں، محمد نیچے، اس طریقے سے یہ نقش بنایا گیا تھا۔ اب ایک موضوع ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں مہریں بنتی ہیں تو اس مہروں میں کیا ہوتا ہے کہ جو مضمون ہوتا ہے وہ الٹا لکھنا پڑتا ہے، تو پھر اس کو انک پیج کے اوپر مار کے کاغذ پر لگائیں گے تو سیدھا آئے گا۔ یہ ضابطہ ہے کہ مہر کے اوپر الٹا لکھنا پڑتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انگوٹھی بنائی گئی اس کے اوپر جو یہ نقش لکھا گیا، تو یہ نقش ضابطے کے مطابق تو الٹا لکھنا چاہیے، پھر جو ہے وہ سیدھا لگے گا۔ تو بہت سے شراح کرام کی رائے یہی ہے کہ وہ نقش مبارک الٹا لکھا گیا تھا، پھر اس کو جو ہے کاغذ پر لگاتے تھے تو وہ سیدھا لگتا تھا۔ لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ کا نقش مبارک سیدھا ہی لکھا گیا تھا، الٹا نہیں لکھا گیا تھا، اور یہ آپ کی انگوٹھی کا معجزہ تھا کہ سیدھا لکھا جانے کے باوجود جب اس کو کاغذ پر لگاتے تھے تب بھی وہ سیدھا ہی لگتا تھا۔ تو انگوٹھی پر بھی سیدھا لکھا گیا تھا اور کاغذ پر اس کو بطور مہر لگاتے تھے تو وہاں پر بھی وہ سیدھا ہی لگتا تھا۔ یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگینہ ہتھیلی کے باطن کی طرف رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مقصود زینت نہیں تھی، اس لیے وہ جو نگینے والا حصہ ہے اس کو ادھر کی طرف رکھتے تھے، اور صرف حلقہ پیچھے سے نظر آتا تھا۔ اور اب لوگوں کا مقصد زینت ہوتا ہے، اس لیے نگینہ اوپر چمک چمک کرتا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تو سسر ابا نے انگوٹھی دی تھی، لہٰذا یہ تو انگلی میں رہنی ہی چاہیے۔ اس طریقے سے کأنی انظر الی بیادہ فی یدہ، گویا میں اس کی سفیدی کو آپ کے دست مبارک میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو یہ راوی کا یہ جملہ ہے نا، کانی انظرو، یہ طویل زمانے کے بعد کا ہے۔ انگوٹھی بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، مہر لگائی، پھر ایک زمانہ آیا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں وہ انگوٹھی گم ہو گئی تھی. تو لمبے عرصے کے بعد راوی یہ جملہ کہہ رہے ہیں, انگوٹھی کے گم ہو جانے کے بعد, گویا کہ میں اس کی سفیدی آپ کے مبارک ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. یہ ہے کوئی بات پوری یاد رہنے کی تعبیر, کوئی بات پوری یاد رہنے کی یہ تعبیر ہے. جیسے کہ کسی طالب علم کو کسی نے کوئی کام درسگاہ کے اندر کوئی یادگار بات ہو گئی کہ صوفی جی یہ آپ کیا کھیلتے رہتے ہیں سبق میں, دھیان سے پڑھیے. اب وہ دو سال کے بعد بھی جب مدرس بن کے بیٹھا اور اس عبارت پر پہنچا تو اس کو یاد آ جائے گا, ارے اسی عبارت پر استاد نے مجھے تنبیہ کی تھی. گویا کہ ابھی وہ سبق کی منٹ میرے سامنے ہے کہ گویا استاد مجھے اس عبارت پر پہنچ کر کے تنبیہ کر رہے ہیں, حالانکہ دو سال اس کے ہو چکے, لیکن وہ بات ہو بہو یاد ہے. اس کی تعبیر کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ, تو میں نے حضرت قتادہ کو پوچھا کہ من قال نفسه محمد رسول اللہ, کس نے کہا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش مبارک محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, کس نے کہا؟ تو حضرت قتادہ نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. اور حضرت شعبہ جب قتادہ انس نقل کرتے ہیں تو وہاں تدلیس نہیں ہوا کرتی ہے, کا اس بات بھی ہو گیا اور صراحت بھی ہو گئی کہ یہ محمد رسول اللہ والے نقش کی بات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی تھی, اس کی وضاحت بھی ہو گئی. تو اس روایت سے ایک تو مکاتبت کا ثبوت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان اعظم کے نام کے اوپر خطوط تحریر فرمائے. نمبر دو, مہر جو لگائی جاتی ہے یہ توثیق کی دلیل ہے, کسی بات کے پکا ہونے کی دلیل ہے. تو یہاں اس مناولہ کی طرف اشارہ ہوگا, مکاتبہ کی طرف اشارہ ہوگا کہ قاصد اگر گواہی دے رہے کہ یہ خط میرے سامنے لکھا گیا, ایک قاصد ایک جگہ سے دوسری جگہ خط لے کر کے گیا اور دوسری جگہ جا کر گواہی دیتا ہے کہ یہ خط میرے سامنے لکھا گیا تھا, یعنی واکانے سے ایک آدمی خط لے کے باڈولی آیا اور کہتا ہے وہ قاصد کہ یہ خط میرے سامنے لکھا گیا تھا, یا یہ کہ توثیق کی کوئی اور شکل ہو جائے, تو مکتوب الیہ کے لیے روایت کرنا جائز ہے. تو مہر جس طریقے سے توثیق کی علامت, اس طرح خط لے کر کے آنے والا قاصد اگر گواہی بھی دے دے کہ یہ خط میری نظروں کے سامنے لکھا گیا تھا, یا توثیق کی کوئی اور شکل ہو جائے, تو مکتوب الیہ متعلم کے لیے اس خط میں لکھی ہوئی روایت کو کرنا جائز ہو جائے گا. اس کا اس بات بھی اس روایت کے ذریعے سے ہو گیا. جی ربط کیا ہے سابقہ باپ کے ساتھ وہ بھی سمجھ لو. ربط اس طریقے سے ہوگا کہ مناولہ جو ہوتا ہے وہ مجلس علم کے ذریعے سے ہوتا ہے, کہ کوئی استاد کسی طالب علم کو اپنا صحیفہ دے رہا ہے تو وہ ایک علمی مجلس ہوگی, لیجیے صحیفہ اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہے, وہ ہو گئی علمی مجلس. اسی طریقے سے یہاں بیٹھنے کے جو آداب بیان ہو رہے ہیں وہ بھی علم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب بیان ہو رہے ہیں. تو مناولہ کا تعلق ہے علمی مجلس سے, और बैठने की जो अदब की बात आ रही है उसका ताल्लुक भी है इल्म की मजलिस से, ये दोनों बात में रब्त हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आलिम के आदाब चल रहे हैं, मुनावला मुकातबा इल्म आलिम के आदाब, और ये बात भी जो है उसी आदाब के कुबेल से हैं कि भाई किसी जगह इल्म की दीन की मजलिस चल रही है और आप उस मजलिस के अंदर पहुंच गए तो कहाँ बैठेंगे, हैसु यंतही बिहिल मजलिस, जहाँ मजलिस खत्म हो रही है वहीं बैठ जाइए। आप मजलिस में पहुंचे और मजलिस पहले से चल रही है तो जहाँ मजलिस खत्म हो रही है वहीं जाके बैठ जाइए। बाज लोग क्या करते हैं, मजलिस से देर में आएंगे फिर गर्दने फल्लांग फल्लांग करके आगे जाकर के बैठेंगे और जो है अपना एक मकाम और मर्तबा दिखलाने की कोशिश करते हैं। ये तरीका लोगों को तकलीफ देने का जरिया है, इसलिए ये तरीका हरगिज हरगिज न अपनाया जावे। नंबर दो, इसमें एक तरह की जो है रिया और रुआबकारी भी है कि मैं तो आगे ही बैठूं, मेरा तो ये ही मर्तबा है, रुआबकारी है ये, रुआब झाड़ना रौब झाड़ना, और रियाकारी भी है। इसीलिए आप मजलिस में जब आए तो जहाँ जगह मिली वहीं बैठ जाओ। नंबर तीन, अगर मजलिस के अंदर कहीं पर खला नजर आवे, खाली जगह नजर आवे, तो उसको पूर कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं, ये भी मजलिस के आजाद में से। के बाद लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने जगहें वसीयत में लिखवा के रखी हुई होती है कि भाई मस्जिद में दरसगाह में ये उनकी जगह फिक्स है, जमी तल्लट जमा तल्लट लेकिन गुल मोहम्मद न तल्लट, वो उनका हाल हो जाए कि बस वो अपनी पहचान जगह पर ही बैठने की कोशिश करेंगे। अब हर एक आदमी अपनी पहचान जगह पर बैठने जावे तो आगे की जगह खाली हो जाएगी, कभी आगे वाला किसी जरूरत से गया और जगह खाली है तो जगह खाली पड़ेगी। इसीलिए बाज मर्तबा मजालिस में जगहें खाली रह जाती है, उसको पूर करने में कोई हर्ज नहीं। तो बाज मर्तबा सबसे अव्वल में जगह खाली है, लोग जगह खाली छोड़ देते हैं, पीछे एसी है तो वहाँ करीब में बैठ गए, या पीछे पंखा है तो इसके बाद हवा में पीछे बैठ गए, आगे बढ़ते नहीं हैं और आगे जगह खाली है तो फिर जो है वो खाली जगह को पूर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इल्म की मजलिस के आदाब में से। फिर इसमें क्या है कि इल्म की मजलिस चल रही है और आप देर से आके आगे बढ़ने जाओ तो डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब खलल होगा, खलल सबका जहन उधर जाएगा, सबकी तवज्जो उधर जाएगी और लोगों को एक जहनी इंतिशार होगा, इसीलिए ऐसी हरकत न करे। जी ये अबू मुर्रा है ना, इनका नाम यजीद अल मदनी है, یہ حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. ان کا قصہ موطا میں آئے گا, حضرت عقیل بن ابی طالب کا. ان کے لیے مسجد کے اندر چٹائی لگتی تھی جمعہ کے دن, واقعہ موطا امام مالک میں ہے. کہ ابو مرہ جو حضرت عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ہیں, انہوں نے خبر دی کہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ابو واقد کا نام ہے حارث ابن مالک یا حارث ابن عوف, یہ صحابی ہے اور بخاری شریف میں ان کی صرف یہی ایک روایت ہے, حارث ابن مالک یا حارث ابن عوف. ایک آدھ جگہ مسلم شریف میں ان سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں جلوہ افروز تھے, والناس معہ, صحابہ بھی آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اذ اقبل ثلاثة نفر, اتنے میں تین افراد آئے. دیکھو اس کی الگ الگ طرق میں الگ الگ لفظ ہے. خلاصہ کیا, یہ تینوں افراد مجلس کے قریب سے گزرے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس چل رہی تھی, وہاں سے یہ تینوں افراد کا گزر ہوا. تو اب تین گزرے تو دو آدمی نے مجلس کی طرف توجہ کی, دھیان کیا اور مجلس میں آ گئے, اور ایک جو ہے آگے چلا گیا, رکا ہی نہیں, آگے چلتی پکڑی. فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور مجلس میں آ گئے. وذهب واحد, ایک ساتھ چلے ہی گئے, انہوں نے مجلس کی طرف دھیان بھی نہیں دیا. قال, دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک گئے. علا اند کے معنی میں لے لو, دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رک گئے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پر رک گئے. حضور کی مجلس کے پاس دو آدمی رک گئے. اب یہ دو آدمی جو رک گئے, فَأَمَّا أَحَدُهُمَا, ان میں سے ایک آدمی نے خالی جگہ دیکھی حلقے میں, تو آگے بڑھ کر خالی جگہ میں بیٹھ گئے. ایک آدمی نے دیکھا کہ مجلس میں آگے خالی جگہ ہے, تو آگے بڑھے کٹ مارتے ہوئے اور خالی جگہ میں جا کر بیٹھ گئے. کسی کو تکلیف نہ ہوئے, بیچ میں گلی کرتے ہوئے خالی جگہ میں جا کر کے بیٹھ گئے. وَأَمَّا الْآخَرُ, اور دوسرے ساتھی وہ پیچھے کی طرف بیٹھ گئے. یہ دوسرے ساتھی نے کیا کیا, پہلے دو تین قدم آگے بڑھے پھر واپس آ کر بیٹھ گئے. پہلے دو تین قدم آگے بڑھے پھر ریٹرن آ کر کے بیٹھ گئے. وَأَمَّا الثَّالِثُ, اور تیسرے آدمی, کہتے ہیں کہ یہ منافق تھا. یہ آدمی تو ہی تو حضور کی نورانی مجلس چل رہی ہو پھر بھی نہ بیٹھے اور چلا جاوے, منافق تھا یہ آدمی. وَأَمَّا الثَّالِثُ, یہ تیسرا آدمی, فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا, وہ چلا ہی گیا پیچھے سیدھا کر کے, وہ بیٹھا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران مجلس پورا دھیان رکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, پورا دھیان رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اندر کہ کیا ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ معلم کو متعلمین پر پورا دھیان رکھنا چاہیے دوران مجلس بھی, کہ کون کیا کر رہا ہے, کون کدھر دیکھ رہا ہے, کون کیا حرکت کر رہا ہے, یہ بھی معلم کی ذمہ داری میں سے ہے کہ وہ دھیان رکھے. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے فارغ ہوئے, قال ارشاد فرمایا, الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ, کیا میں تم کو خبر دوں تین آدمی کے احوال کے بارے میں؟ وہ تین آدمی جو چالو مجلس میں کس نے کیا کیا بتلاؤں میں تم کو؟ اما احدہم, ان میں سے ایک آدمی, یعنی وہ جو آگے آ کر کے خالی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئے پور کر لیجیے, ان کے بارے میں ہے. اما احدہم, ان میں سے ایک آدمی, فآوا الی اللہ, اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ کی طرف ٹھکانہ چاہا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا, اللہ کی طرف ٹھکانہ پکڑا, اللہ کی طرف رجوع کیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا. یہ بہت بڑی تعظیم کی بات ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی تعبیر اللہ سے ملنے کے برابر ہے. فآواہ اللہ, اللہ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا, اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے ملا لیا, گویا رحم فرما کر کے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. وہ آدمی آیا مجلس میں خالی جگہ میں جا کر بیٹھ گیا, اللہ نے اس پر رحم فرمایا, اللہ نے اس کو اپنی رحمتوں سے ملا لیا, اللہ نے رحم و کرم فرما کر کے اس کو قبول فرما لیا. اسی لیے بھائی, کوئی ایسا دینی حلقہ ہو, دینی مجلس ہو اور اپنے پاس گنجائش بھی ہو تو اس میں بیٹھ جانا چاہیے. یعنی کہ بھائی گنجائش ہے پھر بھی جو ہے باہر گھومتے پھرے, بھائی کیوں گھوم رہے ہو؟ وہ مجلس میں ہے نا, اس کو ملنا ہے, وہ صبح پتہ نہیں کب اٹھے گا, اٹھے گا تب ملوں گا, تو صبح بیٹھ جائے نہیں جا کے. جب اس کو ملنا ہی ہے تو باہر کیوں آٹے مارتا ہے, اندر بیٹھ جا کے تو بھی مجلس کے اندر. تو یہ مزاج غلط ہے کہ آدمی کے پاس گنجائش ہو پھر بھی مجلس میں نہ بیٹھے, باہر چکر کاٹتا پھرے. وہ عمل آخر, اور دوسرا آدمی, دوسرا یعنی کون, جو دو قدم آگے چلا پھر پیچھے آیا اور بیٹھ گیا, پیچھے بیٹھا وہ, فاستحیا, اس نے شرم کی. شرم کرنے کا کیا مطلب وہ سمجھو. نمبر ایک, لوگوں کی گردنیں فلانگ کر کے آگے نہیں گیا, یہ ہے فاستحیا کا معنی. اس لیے کہ آگے بڑھنے میں لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑتی تھی, اسی لیے اس نے حیا کی اور لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی. نمبر دو, لوگوں کو دھکا اور تکلیف دینا اس نے پسند نہیں کیا. اس لیے کہ بیچ میں آگے بڑھنے میں کسی کو دھکا دینا پڑتا, کسی کو جو ہے کچھ لگ جاتا, اسی لیے اس نے حیا کی اور پیچھے بیٹھ گیا. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجمع سے حیا کی, کہ میں آگے بڑھوں تو سب میری طرف متوجہ ہوں گے, ذرا اچھا نہیں لگے. جیسے جلسے میں کوئی بزرگ لیٹ آئے اور منتظمین نے جلسہ کہا, حضرت آپ کو تو آگے ہی آنا پڑے گا, تو حضرت کہتے ہیں کہ ابھی مجھے بیٹھنے تو پیچھے ہی, ورنہ ابھی میری وجہ سے پورے ماحول میں انتشار ہوگا. تو گویا اس تیسرے دوسرے آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مجمع سے حیا کی, شرم کی, اور جہاں جگہ ملی وہیں پیچھے بیٹھ گئے. چوتھا مطلب یہ ہے کہ مجلس سے چلے جانے سے حیا کی, یعنی وہ تیسرا چلا گیا نا, ایسے یہ دوسرا نہیں چلا گیا, بلکہ اس نے حیا کی اور مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے. فاستحی اللہ منہ, تو اللہ تعالی نے بھی اس کے ساتھ حیا کا برتاؤ کیا, اللہ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا برتاؤ کیا. اب دیکھو, اللہ کے لیے لفظ استحیا استعمال ہوا, یہ نمبر ایک مشاکلت کے طور پر ہے, कि जब उस दूसरे आदमी के लिए लफ्ज आया कि फस्तहिया तो बतौर मुशाकलत फस्तहियल्लाहु मिन्हु, बतौर मुशाकलत ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। नंबर दो, या हया का नतीजा मुराद है, फस्तहियल्लाहु मिन्हु हया का नतीजा। क्या मतलब? अल्लाह ताला ने उसके गुनाह माफ फरमा दिए, अल्लाह ने उसके गुनाह माफ फरमा दिए। कौन सा गुनाह माफ किया? ये भी दो कदम आगे चला गया था लेकिन फिर हया आई और पीछे आके बैठ गया। तो शुरू में जो दो कदम आगे बढ़ गया नहीं चले जाने के लिए, उसके लिए फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसके लिए हया फरमाई, यानी अल्लाह ने उसके ऊपर रहमत फरमा करके जो दो कदम आगे बढ़ गया था और गुनाह किया था वो माफ कर दिया। यानी उसको भी ऐसा हुआ कि वो मेरा तीसरा साथी जा रहा है, मैं भी छटक जाऊं, इसीलिए दो कदम ये चले लेकिन फिर एकदम हया आई और पीछे आकर वापिस आकर बैठ गए। ये है गोया अल्लाह ने अपनी रहमत से उनके उस गुनाह को माफ कर दिया। नंबर तीन, अल्लाह ने उनको मजलिस की रहमतों बरकतों से नवाज दिया, फस्तहियल्लाहु मिन्हु अल्लाह ने उसको मजलिस की रहमत और बरकत से नवाज दिया। वो अम्मल आखर, बहरहाल तीसरा आदमी, फआरदा यानी उसने मजलिस से एराज किया और मजलिस में बैठा ही नहीं, फआरदल्लाहु अन्हु अल्लाह ताला ने भी उससे एराज किया। देखो अल्लाह ताला के लिए आरज का लफ्ज नंबर एक बतौर मुशाकलत के हैं कि वो तीसरे ने भी एराज किया, तो बतौर मुशाकला इसके लिए भी एराज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। नंबर दो, आरज का मतलब है अल्लाह ताला उस पर नाराज हो गए कि नबवी मजलिस से उसने एराज किया, उस पर अल्लाह ताला उससे नाराज हो गए। और तीसरा मतलब उसका ये है कि अल्लाह ताला ने नबवी मजलिस के बरकात और अनवार से उसको महरूम कर दिया। नबवी मजलिस के जो अनवार जो बरकात, उससे अल्लाह ताला ने उसको महरूम कर दिया। बस ये मजलिस के ये रिवायत से बतलाया गया दोनों आदमी की तारीफ है। पहला आदमी आगे बढ़ गया, उसकी भी तारीफ के उसने जगह पूरी कर ली, लिहाजा कोई खाली जगह नजर आए तो वहाँ बैठ जाना चाहिए, जगह खाली पूर कर लेनी चाहिए। दूसरे आदमी की भी तारीफ है कि उसके दिल में भी इरादा तो था छटक जाने का, लेकिन वो दो कदम आगे चल के फिर वापिस आके बैठ गए, अच्छा काम किया, अल्लाह ने रहमतों बरकतों से उनको नवाज दिया। जी बात तर्जमतुल बात भी जरा अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए। बाबु कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब मुबल्लगिन औ आमिन सामिइन, ये है तो हदीस शरीफ का टुकड़ा, रुब मुबल्लगिन औ आमिन सामिइन, आगे सनद के साथ भी ये रिवायत आ रही है। और यहाँ हदीस शरीफ के जुज वही को तर्जमतुल बाब बना दिया इमाम बुखारी ने। और जो है बात दरअसल ये है कि जो हदीस शरीफ का टुकड़ा है वो इतना जामे है कि दूसरे किसी जुमले में उसकी ताबीर करना मुमकिन ही नहीं था। दूसरे किसी अरबी जुमले में उसकी ताबीर करना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए बिअयनिही जुज़्वे हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमतुल बाब का जुज़ बना दिया। अच्छा, एक बात ऊपर वाली रिवायत में बाकी रह गई भाई, वो सुन लो। व अम्मल आखर फारद फारद अल्लाह अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बता दिया गया था। ये मालूम हो रहा है कि ये आदमी मुनाफिक था, तीसरे वाला, और उसके पास मजलिस में ना शरीक होने का कोई उज्र भी नहीं था। भाई बाज मरतबा शिरकत का कोई उज्र होता है, आदमी वहाँ से गुजर रहा है फिर भी शिरकत न कर सके, उज्र होता है आदमी के पास। उसके पास तो शिरकत का कोई उज्र नहीं था, फिर भी वो शरीक नहीं हुआ। इसीलिए फरमाया फारदल्लाहु अन्हु, शिरकत के बारे अदन शिरकत पर कोई माकूल उज्र भी नहीं था। उसके बाद शुर्रा ने एक मसले के ऊपर बहस की है, मजलिसे इल्म से एराज का शरई हुक्म क्या, दीने इल्मी मजलिस से एराज करने का शरई हुक्म। नंबर एक, पहला कौल समझो, जिस इल्म को हासिल करना फर्ज है, ऐसा इल्म जिस मजलिस में सिखाया जाता हो, ऐसी मजलिस से एराज करना गुनाह है। जिस इल्म को हासिल करना फर्ज है और वो जिस मजलिस में सिखाया जा रहा है, उस मजलिस से एराज करना क्या है, गुनाह। लिहाजा बुनियादी अकीदे, वुजू गुसल तहारत नमाज सिखाया जा रहा है पर आपको आता भी नहीं है और उसके हल्के लगे हुए हैं, फिर भी आप बैठते नहीं हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं। इसलिए कि बुनियादी अकीदे वुजू गुसल नमाज ही आपके लिए फर्ज है न, और आप उससे भी एराज करते हैं, गुनहगार है आप। या दूसरे लफ्जों में क्या कहना चाहिए, मकसद से एराज करना गुनाह का काम है। इसलिए कि मकसद में दीन की बुनियादी बातें सिखलाई जाती है, तो जो सही मकसद हो या जो सही दीनी हलका हो जिसमें दीन की बुनियादी बातें सिखाई जाती है, उससे एराज करना गुनाह का काम है। नंबर दो, फर्ज इल्म के अलावा जो जाइद इल्म होता है, जैसे कि आप हजरात जो उलूम हासिल कर रहे हैं वो फराइज के अलावा है, फर्ज किफाया और जमीय उलूम है, ये जो बाइस फजीलत है, उसकी मजलिस को बुरा समझ कर के एराज करना वो भी गुनाह है। उसकी मजलिस को बुरा समझ करके एराज करना ये भी क्या है, गुनाह है। ये तो मौलवी लोग सब बैठे हैं, तो सब ऐसी बातों में लगे रहते हैं, वो जमीन के नीचे की आसमान के ऊपर की बातें करते हैं, आसमान जमीन के दरमियान की तो कोई बातें लोग करते ही नहीं है, इनकी मजलिस में क्या बैठ करके करें, चलो निकलो यहाँ से। तो कोई आदमी इस मजलिस को बुरा समझ कर एराज करो तो ये भी गुनाह है। नंबर तीन, अगर कोई आदमी दीनी इल्मी मजलिस को बुरा न समझे लेकिन बदशौकी से शिरकत न करे, बदशौकी से शिरकत न करे, तो वो मजलिस से अनवार और बरकात से महरूम है। यानी मजलिस इल्म को मजलिस दीन को बुरा नहीं समझ रहा है लेकिन क्या है, बदशौक बदशौक बाज लोग होते हैं, इसीलिए शिरकत न करे, तो मजलिस के अनवार और मजलिस के बरकात से محروم رہے گا. نمبر چار, دونوں کان اور اس کا میل صاف کر کے سنیے. طالب علم بیماری یا عذر کی وجہ سے غیر حاضری کرے تو اللہ تعالیٰ درس کے برکات سے محروم نہیں فرمائیں گے. کوئی شدید بیماری لاحق ہو گئی, عذر شدید لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے مجلس درس میں شرکت نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ مجلس کے انوار برکات سے محروم نہیں کریں گے. نمبر پانچ, بلا عذر غیر حاضری کرے تو گناہ بھی ہوگا اور مجلس کے انوار اور برکات سے محروم بھی ہو جائے گا. بلا عذر اگر غیر حاضری کی, گناہ بھی ہوگا اور مجلس کے انوار اور برکات سے محروم بھی ہو جائے گا. آپ کہیں گے گناہ کیسے, ہے نا, آپ نے ہدایہ پڑھ رکھی ہے, اسی لیے دلیل مانگیں گے آپ لوگ کہ بھائی گناہ کیسے. تو گناہ ایسے کہ آپ نے جب داخلہ لیا تھا تو درس کے اوقات میں حاضری کا آپ نے معاہدہ کیا تھا, اور وہ معاہدے کو پورا کرنا, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اسی لیے اس آیت کی وجہ سے آپ کے لیے معاہدہ پورا کرنا ضروری ہے. لہذا آپ نے درس کی مجلس میں بلا عذر غیر حاضری کی تو گناہ بھی ہوگا اور مجلس کے انوار اور برکات سے محروم بھی کر دیے جائیں گے. دیکھ لیا بھائی, بلا عذر مجلس سے درس چھوڑنے والوں سن لو اچھی طریقے سے. یہ سب بحث تھی اصل میں فارض اللہ عنہ کے ماتحت. اچھا باجاؤ نئے ترجمۃ الباب پر. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او آمن سامع. رب تقلیل کے لیے یہاں پر ہے, ایسے تو تقصیر کے لیے بھی آتا ہے لیکن یہاں تقصیر کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہاں ربا کس معنی میں ہے, تقلیل کے معنی کے اندر ہے. لام پر فتحہ ہے, دھیان سے پڑھنا. مبلغ ہے, مبلغ نہیں ہے. مبلغ کس کو کہتے ہیں, جس کو دین اور علم کی بات پہنچا دی گئی, جس کو حدیث آیت دین علم کی بات پہنچا دی گئی وہ ہے مبلغ. تو کچھ مبلغ ایسے ہوتے ہیں جو اصل سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں, جو اصل سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوا, میں نے ایک حدیث سنی, اب میں نے وہ حدیث آپ کو پہنچا دی, اب آپ کا حافظہ بھی زیادہ ہے, آپ کی فہم بھی زیادہ ہے اور آپ ذہن ثاقب رکھتے ہیں, تو اس حدیث کو آپ زیادہ یاد بھی رکھیں گے, اس سے زیادہ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس سے نئی نئی چیزیں آپ استنباط بھی کریں گے. تو ایک سامع نے حدیث سن کر دوسروں کو پہنچا دی, تو جس کو پہنچا دی وہ اپنے قوت حافظہ کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ اچھی طرح اس حدیث کو یاد رکھیں گے اور اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے, اس میں سے نکات اور علوم مستنبط کریں گے. ایسا بھی ہوا کرتا ہے. تو او آ لفظ کے دو معنی یاد رکھنا, او آ بمعنی احفظ, جس کو پہنچایا گیا یہ پہنچانے والے سے زیادہ اس کو یاد رکھے گا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ آ کر 50 سال بعد کہو, اس کا دو بات آپ نے سبق میں بتلائی تھی, اب کہاں بڑھاپے والے ذہن میں یاد رہا, تجھے یاد ہے جو کہا ہوگا وہ, مجھے تو کچھ یاد باد ہے نہیں. تو جس کو پہنچایا اس کو یاد ہے اچھی طریقے سے وہ بات, ایسا ہوتا ہے. और अवआ बमाना अफहम भी है, यानी जिसको बात पहुंचाई गई वो उस बात को पहुंचाने वाले से ज्यादा समझता है। पहुंचाने वाले ने तो अल्फाज सुन के पहुंचा दिए, लेकिन जिसको पहुंचाया वो उसको ज्यादा समझ रहा है। देखो फुकहाए किराम ने कमाल क्या किया, मुहद्दिसीन ने फुकहा को हदीस पहुंचाने का काम किया, और फुकहाए किराम अफहम साबित हुए। उन्होंने उसमें से जो है मसाइल के इस्तिंबात का ढेर लगा रख के रख दिया। इसीलिए जो है खुद हजरात मुहद्दिसीन कहते हैं अल-फुकहा वहुम आलमु बिमानील हदीस, कि ये फुकहाए किराम हदीस के मानी हमसे ज्यादा जानते हैं। हम हदीस के अल्फाज जानते हैं, ये हदीस के मानी हमसे ज्यादा जानते हैं। तो ये दोनों मफहूम हैं, रुब्बा मुबल्लगिन औ आमिन सामिइन, जिसको बात पहुंचाई गई वो सुनने वाले से ज्यादा याद रखने वाला या ज्यादा समझने वाला हुआ करता है। अब इस तर्जमतुल बाब का मकसद किया वो समझो। नंबर एक, अपने से अदना दर्जे के आदमी से इल्म हासिल कर सकते हैं। अपने से अदना दर्जे के आदमी से इल्म हासिल कर सकते हैं, जिस पर इस वक्त आप हजरात का अमल है। तो ये है इस तर्जमतुल बाब का मकसद कि भाई जिसने आपको बात पहुंचाई वो ज्यादा याद नहीं रख पाता, ज्यादा समझ नहीं पाता, उसने जो है कुछ बात कहीं से जमा करके आपको पहुंचा दी, और अब आप उसको अच्छी तरह याद रख रहे हैं, अच्छी तरह आप उसको समझ रहे हैं। तो क्या नतीजा निकला कि अपने से अदना दर्जे से भी आदमी इल्म हासिल कर सकता है। नंबर दो मकसद, मुअल्लिम बड़ा फकीह बड़ा आलिम हो ये जरूरी नहीं है। मुअल्लिम बड़ा फकीह हो बड़ा आलिम हो ये जरूरी नहीं है। उसके पास जो सही इल्म है, मुअल्लिम के पास जो सही इल्म है चाहे कलील मिकदार में है बस उसको हासिल कर लो। मुअल्लिम के पास जो सही इल्म है चाहे कलील मिकदार में वो हासिल कर लो। बाज मरतबा मुअल्लिम के पास कलील इल्म है लेकिन वो सही इल्म है, मुतालिमीन उससे ज्यादा उलूम रखते हैं, लेकिन वो जो एक सही इल्म मुअल्लिम के पास है वो ले ले रहे उसके पास बस काफी हो गया। तो बाज मरतबा क्या हुआ कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ऐसे लोगों के पास हदीस लेने हाजिर हुए कि उनसे ज्यादा मरवियात इमाम बुखारी के पास है, लेकिन उनके पास हदीस लेने क्यों गए कि उनके पास एक हदीस है और वो सही है और इमाम बुखारी के पास नहीं है। तो हजरत के पास बहुत ज्यादा हदीस है, हदीसों का जखीरा है, एक आदमी के पास एक ही हदीस है सही हदीस है और वो इमाम बुखारी के पास नहीं, तो सफर करके उसकी खिदमत में गए और वो एक हदीस लेके आ गए। तो देख लिया जिसके पास आप इल्म हासिल करना चाहो वो मुअल्लिम बड़ा आलिम बड़ा फकीह होना जरूरी नहीं है। उसके पास जो इल्म है वो सही है चाहे उसकी मिकदार क्या हो, कम हो कलील हो, बस उसको हासिल कर लो। इसीलिए हजरात मुहद्दिसीन अपने असागिर से भी हदीस की रिवायत करते हैं, अपने छोटों से भी हदीस की रिवायत करते हैं। हजरात मुहद्दिसीन अपने छोटों से भी हदीस की रिवायत करते हैं कि भाई हमारे छोटे एक बात को जानते हैं, हमारे पास वो इल्म नहीं है तो छोटों से सीख लो, उसमें क्या बड़ी बात है। मुआसिरीन से भी इल्म हासिल करते हैं, हम जमाना लोगों से भी इल्म हासिल करते हैं। باقی ہم زمانہ سے علم حاصل کرنا بہت بھاری چیز ہے، لیکن حضرات محدثین اپنے معاصرین سے بھی علم حاصل کرتے ہیں. خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام ترمذی رحمت اللہ علیہ سے روایت لی ہے، اگرچہ وہ روایت الجامع اس صحیح میں نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، امام بخاری کی دوسری کتابوں میں، لیکن امام بخاری نے امام ترمذی سے روایت لی ہے. حالانکہ امام بخاری کا مقام اور امام ترمذی کا مقام ایک اہم ترین بات، اس ترجمۃ الباب کا اہم ترین مقصد حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ بات اس سے مستنبط کی ہے. وہ کل سالانہ جلسے میں نے دورے تکمیل کرنے والوں کو بھی یہ بات سنائی تھی، جب اس کا مطالعہ کیا تو بات سامنے آئی تو حضرت کے الفاظ ہو بہو نوٹ کر لیے تھے، اور کل دورے سے تکمیل کرنے والوں کو جلسے میں نے سنائے تھے یہ کہ پڑھ کر پڑھاؤ ورنہ علم ضائع ہو جائے گا. یہ بھی اس ترجمۃ الباب کا مقصد ہے کہ پڑھ کر پڑھاؤ ورنہ علم ضائع ہو جائے گا. ہر نفیس چیز کے اندر بخل کرنے کا عام مزاج ہے، جو بھی نفیس چیز ہوتی ہے اس میں لوگ بخل کرتے ہیں، یہ عام مزاج ہے. گھر میں اگر کوئی شاندار کھانا پکا ہے تو جو ہے لوگ کم کم بھیجیں گے دوسرے کے یہاں، اور کچھ بچ گیا باقی ہے بھیج دو نہیں مولانا کے لیے دعا دیں گے اپنے کو، زیادہ سے زیادہ بھیج کے پورا کرو گے جلدی سے دعا دیں گے اپنے کو. تو نفیس چیز کے اندر بخل کا مزاج عام ہے، اور علم سے زیادہ نفیس کوئی چیز ہے ہی نہیں، لہذا لوگ علم کی اشاعت میں بھی بخل کرتے ہیں، پڑھ کے پڑھاتے نہیں ہیں. پھر حضرت الاستاد نے اس طرح ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. ایک رسالہ ہے، اس رسالے کا نام ہے رسالہ قبریہ. رسالے کا نام کیا؟ رسالہ قبریہ. یہ فن طب کے لیے بہت مشہور ہے کہ پرانے حکیم جو لوگ تھے نا، طب یونان میں عجیب عجیب نسخے سے دواؤں کے، لیکن یہ حکیم لوگ بڑے بخیل رہے، وہ جو نسخوں کے تجربے کرتے تھے وہ دوسرے حکیم کو بتاتے نہیں تھے کہ کہیں دوسرا جو ہے وہ نسخہ چالو کر کے مالدار نہ ہو جائے. تو کہا ایک حکیم صاحب تھے، اپنے نبض کے دیکھنے، کسی کے نبض چیک کرتے، پھر کوئی نسخہ تجویز کرتے، اور اس نسخے میں کامیابی ملتی تو ایک صحیفے میں لکھتے رہتے تھے، کسی کو وہ صحیفہ پڑھنے ہی نہیں دے گا. اخیر میں مرنے سے پہلے وصیت کی کہ اب میں مر رہا ہوں تو میرا یہ صحیفہ میرے کفن میں رکھ کے ساتھ میں دفن کر دینا، کسی کو دینا مت. بہرحال بیٹوں نے وصیت پوری کی، اور جو ہے وہ صحیفہ کفن میں رکھ کر کے ساتھ میں دفن کر دیا. اب کوئی میرے جیسا ہوگا، اس کو معلوم تھا یہ قصہ. تو دفن کے بعد وہ دوسرے دن گیا اور قبر کھودی، اور وہ رسالہ نکال کے لے آیا اور لا کر کے اس کی اشاعت کر ڈالی، تو اس رسالے کا نام ہی بن گیا رسالہ قبریہ. اس طرح اس کا نام رسالہ قبریہ بن گیا. تو یہ علم کی اشاعت کرو، پڑھنے کے بعد پڑھاؤ، ورنہ علم جو ہے دنیا سے ضائع ہو جائے گا. یہ بھی اس ترجمۃ الباب کا مقصد ہے، علم کی اشاعت جاری ساری رکھو. اسی لیے ابھی سے عزائم کرو کہ پڑھانا ہی ہے. ہاں، پاور لوم پہ نہیں بیٹھ جانا ہے، اور تبیلا اور دکان اور جو ہے بزنس پر نہیں لگ جانا ہے، پڑھانا ہی ہے، اسی میں لگنا ہے پوری زندگی. اسی کے عزائم کرو اور اس کی دعائیں ابھی سے مانگو کہ اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک ہمیں تو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے چن لے، قبول فرما لے. اس کی دعا مانگو ابھی سے کہ زندگی کی آخری سانس تک دین کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں آپ قبول فرما لیجئے. کوئی بھی طالب علم آتا ہے پرانا پڑا ہوا تو پہلا سوال میں کرتا ہے ابھی کیا کر رہے ہو بتاؤ. جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ فلاں جگہ پڑھا رہے ہیں تو ان کی علمی کیفیت پوچھتا ہوں کہ آج کیا کیا ہو رہا ہے, اور جن کے بارے میں معلوم ان کو پہلے پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہو. اگر وہ کہہ رہے کہ اب دکان ہے یہ ہے فلاں ڈکنا ہے تو اولاً تو دل پر بہت چوٹ آتی ہے کہ دیکھو یہ پڑھ نہیں پڑھا نہیں رہے. پھر بعض مرتبہ سخت لہجے میں ڈانٹتا ہوں اور عزم کراتا ہوں کہ ابھی نیت کرو جا کے پڑھاؤں گا. پڑھانا شروع کرو, کچھ نہیں تو ناظرہ پڑھاؤ. دن میں وقت نہیں ملتا, کاروبار میں ایسے الجھ گئے ہو تو مغرب بعد پڑھاؤ, عشاء بعد پڑھاؤ. کوئی تم کو ملازم ہے کوئی مدرسے میں رکھنے تیار نہیں, اپنے گھر میں بھی محلے کے بچوں کو بلا کر بٹھا کے پڑھاؤ. پھر پڑھاؤ, لازماً تدریس کرو ورنہ یہ علمی سلسلہ ضائع ہو جائے گا. یہ بہت ضروری ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او آمن سامعین. اگر ہر ایک دورہ پڑھنے والا پڑھانے لگے تو تدریس کے لیے آدمی تلاش نہ کرنے پڑے. گجرات میں 50 مدرسوں میں دورہ ہوتا ہے, 50 مدرسوں میں, اور پورے بھارت بھر میں 1000 کے قریب مدرسے ایسے ہیں کہ جس میں دورہ حدیث شریف ہوتا ہے. اب اس میں سے ہر سال دورہ کرنے والے طلبہ کم از کم 10,000 کے قریب ہے, تقریباً 10,000 کے قریب ہو جاتے ہیں یا اس سے تھوڑے کم ہوں گے. اور کیا, اب اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے دارالعلوم دیوبند میں 700-800 تو دورے میں ہوتے ہیں. اب اتنی بڑی تعداد کے اندر طلبہ عالم ہوئے نکلے اور سب پڑھانے لگ جاوے تو پھر جگہ کہیں ایسا ہوئے کہ بھائی یہاں جگہ خالی ہے, مولانا نہیں مل رہے ہیں. لیکن جو ہے ہر ادارے کے اندر ہر علاقے کے اندر امامت کی جگہ خالی ہے, مکتب میں جگہ خالی ہے, اداروں کو معیاری مدرس نہیں مل رہے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دورے سے نکلنے والے علماء کرام مولویان نظام پڑھاتے نہیں ہیں, ان کو تنخواہ کم نظر آتی ہے کہ پڑھائیں گے تو تنخواہ کم ملے گی, گزران کیسے چلے گا. لیکن طالب علم کے زمانے میں شاہی زندگی گزاری ہے تو پھر جو ہے کم تنخواہ میں شاہی زندگی گزرتی نہیں, تو پھر وہ کاروبار میں لگتے ہیں, دنیا میں لگتے ہیں, دھندے میں لگ جاتے ہیں. اسی لیے اس وقت تدریسی جگہیں بہت ساری خالی رہتی ہے. اسی لیے ایسا مت کرو, پڑھاؤ پڑھاؤ. بعد میں جتنے مولوی آتے ہیں کہ میرا بزنس ٹھپ ہو گیا, قرضے میں پھنس گیا, میں ان کو پہلے کہتا ہوں توبہ کر, پڑھائے کیوں نہیں, علم کی امانت کی ناقدری کی توبہ کر اور اب پہلے پڑھانا چالو کر تو یہ دھندے کے گھاٹے میں سے نکلے گا, ورنہ نکلے گا ہی نہیں. پڑھانا چالو کر تو شکل بنے گی. حضرت امام بخاری تو یتیم تھے تو ان کے ابا نے جو مال چھوڑا تھا نا وہ کسی کو مزاربت کر دیا تو وہ بھی بھاگ گیا تھا لے کر کے. مولویوں کو دھندا راس ہی نہیں آتا ہے, ان کو گھاٹا ہی ہوتا ہے. اس لیے بہت چکر میں پڑھنا وڑھنا مت, سمجھ گئے بھائی. ہاں پڑھاؤ, اسی میں خیر ہے اپنی, اسی میں اپنی خیر ہے پڑھانے کے اندر. تو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او آمن سامعین. جی يوم النهر. ہاں یہ روایت لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حجت الوداع کے موقع کی. یہ عبد الرحمن ابن ابی بکرہ تابعی ہے. اپنے والد بزرگوار حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں. یہ قبیلے بنو ثقیف کے غلاموں میں سے تھے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے ثقیف کے غلاموں میں سے تھے. آزاد کر دیے گئے. اسلام قبول کر کے قبیلے ثقیف میں سے سب سے پہلے آئے تھے. پیچھے آپ کو بتلا دیا تھا کہ جب قبیلے ثقیف کے قلعے کا گھیراؤ ہوا تو ایک پانی کی چکی کے چرخے کے اوپر لٹک کر کے یہ آئے تھے, اور اس چرخے کو عربی میں بکرا کہتے ہیں. اسی لیے اس پر سے ان کی کنیت بن گئی تھی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. ذکر بمانا تذکرہ, یعنی حجت الوداع کا تذکرہ فرمایا اور خطبہ حجت الوداع کا تذکرہ فرمایا. فعد علی بعیرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر جلوہ فروز ہیں. وامسک انسان بخطامہ, اور ایک انسان نے آپ کی اونٹ کی لگام مبارک پکڑ رکھی ہے. یہ انسان کون ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے, جنہوں نے حضور کی اونٹ کی نکیل پکڑ رکھی تھی. دوسرا قول یہ ہے کہ عمر ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے, اور تیسرا قول یہ ہے کہ خود راوی حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے, اور اسی تیسرے قول کو راجح قرار دیا گیا ہے کہ خود حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لگام پکڑ رکھی تھی. او بزمامہ, اب ایسے تو ختام اور زمام دونوں ایک ہی ہے. راوی کو شک ہو گیا, نیچے والے راوی کو, کہ حضرت ابو بکرہ ختام بولے کہ زمام بولے, شک ہو گیا. ظاہراً تو دونوں ایک ہی ہے کہ اونٹ کی جو نکیل بنائی جاتی ہے اس کو ختام بھی کہتے ہیں زمام بھی کہتے ہیں, لیکن بعض حضرات نے دونوں میں فرق کیا ہے. کیا فرق کیا ہے؟ کہ اونٹ کی جو ناک ہوتی ہے اس میں ایک ڈنڈی داخل کی جاتی ہے, ڈنڈی ناک میں ڈنڈی, اس ڈنڈی داخل کرنے کو ختام کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو رسی باندھی رہتی ہے وہ زمام کہلاتی ہے. یہ دونوں میں فرق کیا ہے بعض لوگوں نے. قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایو یوم ھذا, آج کون سا دن ہے میرے پیارے صحابہ بتلاؤ, آج کون سا دن بتاؤ میرے صحابہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہتے ہیں کہ یوم کی وجہ تقدیم یہ کہ اس دن کو قابل احترام اور قابل عظمت سمجھ کر کے ہی تو پورا مجمع وہاں مینا عرفات میں آیا ہوا ہے. مجمع جو مینا عرفات میں آیا ہوا ہے وہ اس دن کو عظمت اور احترام والا سمجھ کے ہی تو آیا ہوا ہے. اسی لیے سب سے پہلے یوم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا. نمبر دو, سامعین کو متوجہ کرنا ہے, سامعین کو اس دن کے احترام اور ادب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا. نمبر تین, حرمت اور احترام کی تاکید اور تشدید کے طور پر سوال فرمایا کہ بھائی دھیان رکھیو, آج کا دن وہی احترام اور ادب کا دن ہے, غفلت مت رکھیو, ادب اور احترام کا آج کا دن ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا, ایو یوم ھذا, آج کون سا دن ہے؟ فسکتنا, ہم خاموش رہے. صحابہ نے جواب نہیں دیا, خاموش. اس سے ایک ادب سیکھنے کو ملا کہ شارع کو ہر چیز حوالے کر دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ شارع. تو حضور کو صحابہ بھی جانتے کہ آج کون سا دن, حضور کو معلوم ہے اور حضور کو معلوم ہے کہ صحابہ کو معلوم ہے, پھر بھی اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ کوئی خاص بات ہے, اسی لیے پوچھ رہے ہیں. اسی لیے فسکت نا, ہم خاموش رہے, یعنی معاملہ کلی طور پر ہم نے حضور کے حوالے کر دیا, سپرد کر دیا, خاموش. اب یہاں ترک کا اختلاف سمجھو. یہاں کی روایت میں لفظ آیا فسکت نا, یہی حدیث کتاب الحج میں بھی ہے, کتاب الفتن میں بھی ہے. وہاں پر لفظ آیا ہے فقلنا اللہ ورسولہ اعلم. کتاب الحج اور کتاب الفتن کی روایت میں جب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ای یوم ھذا, تو صحابہ نے کیا کہا؟ فقلنا اللہ ورسولہ اعلم. رب. ایک تیسری روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو یوم ھذا, تو صحابہ نے کہا قالوا یوم حرام. یہ کتاب الحج میں عن ابن عباس یہ لفظ ہے, قالوا یوم حرام, یعنی آج تو قابل احترام دن ہے. تو دیکھیے تین الگ الگ طریق میں الگ الگ الفاظ ہو گئے. یہاں پر کیا ہے؟ خاموش رہے. کتاب الحج اور فتن کی ایک روایت میں کیا آیا ہے کہ ہم نے یوں جواب میں دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, اور ایک روایت میں کیا آیا کہ آج احترام کا دن ہے, یہ جواب دیا. تین الگ الگ روایت, تینوں کے الفاظ الگ الگ, تطبیق سمجھو. تطبیق ایک یہ دی گئی کہ جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت نقل کرتے ہیں کہ بھائی آج احترام کا دن ہے, ایسا ہم نے جواب دیا, تو جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں کے مجمع نے جواب دیا یوم حرام, کیونکہ بہت بڑا مجمع, ایک روایت میں 1,00,000 کے اوپر کا مجمع ہے حجۃ الوداع کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں, تو پورے مجمع نے ایک جواب نہیں دیا, الگ الگ جواب دیا. جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کو جگہ ملی تھی اس علاقے کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ یوم حرام. اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھے تھے وہاں لوگوں نے اللہ ورسولہ اعلم جواب دیا, اور بعض لوگ خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ تین الگ الگ جواب, تین طرح کے مجمع کا الگ الگ جواب ہے. بعض لوگوں نے کہا یوم حرام, بعض نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اور بعض نے کہا یوم حرام. تو اس طرح ہوتا ہے کہ بڑا مجمع ہوتا ہے تو لوگوں کے جواب جو ہے بدل جاتے ہیں. فسکتنا, ہم خاموش ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یوم النحر, کیا کہتے ہو؟ کیا آج یوم النحر نہیں؟ کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ دیکھو یہ اس طرح کا انداز ہے کہ ایک معروف بات ہو اور اس معروف بات کے اوپر بھی جواب نہ ملے, तो उसके ऊपर फिर इस तरह का अंदाज इख्तियार किया जाता है कि भाई आज कौन सा दिन है, सब जानते हैं, मैं तुमको पूछ रहा हूँ, तुम खामोशी बरत रहे। तो उस पर हुजूर ने फरमाया अलैसे यौमन नहरी, क्या आज यौमन नहरी इतना भी तुमको मालूम नहीं है। ये कुलना बला, हमने कहा हुजूर जरूर आज यौमन नहर है, बिल्कुल यौमन नहर है। قال فأي شهر هذا, फिर दूसरा सवाल किया आज कौन सा महीना है, ये कौन सा महीना चल रहा है। فسكتنا हम खामोश रहे, حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه, हमको ये ख्याल हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कोई नया नाम रखेंगे। क्या अभी इसका नाम चल रहा है ज़िलहिज्जा, तो अब कोई नया नाम हुजूर रखना चाहते हैं, इसीलिए हमको इस तरीके का सवाल किया और हम खामोश रहे। बाज रिवायत के अंदर यूं आया बाज तरीक में यहाँ पर कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا, تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, صحابہ نے کیا عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم, تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس بذی الحجۃ, الیس شہر ذی الحجۃ, تو اس پر صحابہ نے کہا نعم, इकरार किया सहाबा ने। ये पूरी तफसीली बात है लेकिन यहाँ रावी ने इख्तिसार से काम लिया है, थोड़ा सा इख्तिसार कर दिया है रावी ने। फकाल अलैस बिज़िल हिज्जति, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या ये ज़िल हिज्जतुल हराम नहीं है। कुलना बला, हमने कहा हुजूर जी हाँ ये ज़िल हिज्ज का ही महीना है। बाज़ी रिवायत में अय्यु बलद का भी तस्किरा मौजूद है कि कौन सा शहर है मेरे सहाबा बतलाओ, यानी मक्कतुल मुकर्रमा। अब ये तमाम एहतराम का इस्तेहजार करा रहे हैं। आगे जो मजमून बयान करना है उस मजमून की अहमियत बतलाने के लिए हुर्मत और एहतराम का इस्तेहजार कराया जा रहा है। भाई तुम कौन हो, तालिब इल्म, क्या पढ़ते हो, दोहरे हदीस शरीफ। ये इस्तेजार कराया जाए आगे वाली बात के वास्ते। अब दोहरे हदीस शरीफ के और तालिब इल्म होकर के सबक में ऐसी हरकतें करते हो कि मोबाइल भी चालू रह जावे, घंटी भी बजे और व्हाट्सएप भी आप खेले और मोबाइल पर मैसेज भी देखे, क्या आप ऐसी हरकत करते हो। तालिब इल्म वो भी दौरे हदीस शरीफ के, वो भी जो है असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह के सबक में आप ऐसा करते हो। ये है इस्तेजार कराना आगे वाली बात को बतलाने के वास्ते। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे वाली बात का इस्तेजार, आगे वाली बात की अहमियत बतलाने के वास्ते सहाबा को इस्तेजार करवा रहे हैं कि भाई ये कौन सा महीना है, कौन सा दिन है और जो है कौन सा शहर है। जब तमाम इस्तेजार हो चुके तो अब आगे वाला मजमून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे। कुलना बला, तो हमने अर्ज किया कि जी हाँ ज़िलहज है। Thank you. العبادات القائمات في سيدنا محمد الرسول والحقيقة والدرجة الرفيعة مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال تمام احترامات کا استحضار کر کے ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. تمہارا خون یعنی جان اور تمہارا مال اور تمہاری عزتیں آپس میں اسی طرح قابل احترام ہیں جس طریقے سے آج کا دن قابل احترام ہے. جس طریقے سے آج کا دن قابل احترام ہے, یوم عرفہ کتنا قابل احترام دن, دس ذی الحج حاجیوں کے لیے کتنا قابل احترام دن. اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان مال اور عزت قابل احترام ہے اس مہینے میں یعنی ذی الحج کے مہینے میں اور اس شہر میں یعنی مکہ المکرمہ کے اندر. کیا خلاصہ ہوا اس کا؟ کسی مسلمان کی جان مال آبرو پر ناحق حملہ مت کرو, کسی کو ناحق قتل مت کرو, ناحق زخم مت پہنچاؤ. ہر مسلمان کی جان قابل احترام ہے. شریعت نے جن صورتوں میں حلت دم مباح الدم بنایا ہے اس کے علاوہ اس کو مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. مال بھی کسی کا پامال مت کرو, الا بتیبی من نفسہ, دل کی خوشی کے بغیر کسی کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یہی حال ہے دوسرے کی عزت آبرو کا بھی. کسی کی عزت آبرو ریزی مت کرو, غیبت مت کرو, انسلٹ مت کرو, توہین مت کرو. شہباز حضرات نے ایک نقطہ اور نکالا کہ اگر یہ حدیث یہ ارشاد مینا کے اندر ہے, عرفات تو حدود حرم سے باہر ہے لیکن مینا کے اندر اگر یہ ارشاد ہے تو مینا حدود حرم میں آتا ہے, تو اس صورت کے اندر حدود حرم کی حرمت بھی بڑھ جائے گی, حدود حرم کی حرمت بھی بڑھ جائے گی اس ارشاد کے اندر کہ یہ مہینہ اشہر حرم کا ذی الحج, یہ دن مینا کا دن یہ بھی احترام کا, یہ شہر مکہ وہ بھی احترام کا, اور یہ حدود حرم وہ بھی احترام کی, ایک حرمت اور بڑھ جائے گی. اب یہاں رک کر ایک اہم نقطہ سمجھو, تشبیہ کا ضابطہ سمجھو. مشبہ اور مشبہ بھی, یہ دو چیز ہوتی ہے تشبیہ میں, ایک مشبہ ہوتی ہے اور ایک مشبہ بھی ہوتی ہے. تو عام متن مشبہ کم ہوتا ہے, مشبہ بھی زیادہ درجے کا ہوتا ہے. مشبہ کا درجہ کم اور مشبہ بھی کا درجہ کیسا ہوتا ہے؟ زیادہ. لیکن یہاں مشبہ کا درجہ زیادہ ہے مشبہ بھی کے مقابلے میں, یہاں مشبہ کا درجہ زیادہ ہے مشبہ بھی کے مقابلے میں. یہاں مشبہ کون ہے؟ مسلمان کی آبرو, مسلمان کی جان, مسلمان کا مال. تو مشبہ یہاں زیادہ ہے کہ مسلمان کی آبرو, مسلمان کی جان مال, بلد حرام مکہ المکرمہ, ذی الحجہ, یوم النحر کی حرمت سے بھی زیادہ مؤکد ہے کہ ایک مسلمان کی آبرو, مسلمان کا جان مال, یوم النحر دس ذی الحج اور ذی الحج کا مہینہ اور مکہ المکرمہ سے بھی زیادہ ہے. تو یہاں مشبہ زیادہ ہے مشبہ بھی کے مقابلے میں, عام ضابطے سے ہٹ کر کے یہاں قانون ہے. बात सुन रहा है, यहाँ क्या कहते हैं, तशबीह गैर मशहूर को बिल अशहर दी जा रही है, गैर मशहूर को अशहर के जरिए तशबीह दी जा रही है। एक चीज है गैर मशहूर और एक चीज है मशहूर। मशहूर चीज क्या है, जिल हज के महीने की हुरमत मशहूर चीज। अरबों के लिए जिल हज के महीने की हुरमत क्या है, मशहूर चीज। वो अशुर हुरूम का बड़ा इकराम करते थे जमाने जाहिलियत में भी। अशुर हुरूम की हुरमत इकराम एहतराम उनके यहाँ जाहिलियत में कुफ्र में भी बहुत ज्यादा था, लेकिन माल जान की उनके यहाँ कोई एहतराम तकरीब नहीं थी। सैकड़ों हजारों को मार डालना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। उनके यहाँ कत्ल नाहक, लोगों का माल लूट लेना, ये चीज जो है उनकी गुत्थी में पड़ा हुआ था। तो लोगों के माल जान इज्जत की हुरमत एहतराम उनके यहाँ कोई चीज नहीं थी, वो उसको काबिल एहतराम ही नहीं समझते थे और जिल हज के महीने को बड़ा काबिल एहतराम समझते थे। तो अशहर यानी जिल हज की हुरमत, गैर मशहूर यानी जान माल इज्जत की हुरमत। तो हदीस शरीफ में तशबीह दी गई है गैर मशहूर को मशहूर तर के जरिए से, गैर मशहूर को मशहूर तर के जरिए से हदीस शरीफ के अंदर तशबीह दी गई है। और ये समझाया गया कि मुसलमानों दूसरे मुसलमानों को नाहक मत मारो, दूसरे की इज्जत आबरू रेजी मत करो और दूसरे के माल को गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो।